أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة تغابن میں آپ نے دیکھا کہ ایمانیات ثلاثہ، ان کا بیان بہت جامعیت کے ساتھ، پھر ایمان لانے کی دعوت. آپ نے شاید یہ بات بھی نوٹ کی ہو کہ جو ایمانیات ثلاثہ کا بیان جس طور سے آیا ہے، اس میں سارے جو الٹیمیٹ کوشچن انسان کے ذہن میں آتے ہیں اپنی حقیقت کے بارے میں، میں کون ہوں، میری ابتدا کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، یا اس خود چل رہی ہے، یا اس کا کوئی خالق ہے، خالق ہے تو اس کا تعارف کیا ہے، اور پھر یہ کہ میرا اینڈ کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، وہ سب جن کا جن سوالوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، انسانی عقل جو ہے اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتی ہے اور وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، بہت سے سوالات کا جواب نہیں دے پاتی، وہ اصل سوال ہے انسان کے بنیادی اہمیت کے، انہی کا جواب ہے جن کو ماننے کا نام ایمان. تو یہ تو حقائق ہے اس کائنات کے، انہیں مانو. فآمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جو واقعتاً دل گواہی دیتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی ان کا صحیح جواب ہے ان الٹیمیٹ کوشچن کا. اور پھر اس ایمان کے جو ثمرات اور مثبرات ہیں، اس انسان کی سوچ میں جو تبدیلی آنی چاہیے ایمان کے نتیجے میں، وہ بہت جامعیت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسی صورت میں دوسرے رکوع میں ہے. اب آخری تین آیات میں اس میں پھر دعوت عمل. فتق اللہ ما استطعتم، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بس بسم اللہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد امکان میں ہے، جہاں تک ہو سکتا ہو. یہ تقوی جو ہے، گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، آخرت کے احساس کے تحت، جواب دہی کے احساس کے تحت، یہ طرز عمل رہے گا تو صرف ایمان میں ترقی آگے ہوتی چلی جائے گی، اسی کے ذریعے پھر وہ تسلیم و رضا کی کیفیت تک پہنچو گے. لیکن کوشش یہی، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو. اللہ کو رب مانا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مان لیا تو بس، اب کوئی بحث نہیں، کوئی چون چرا نہیں، جو حکم آیا سنو مانو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اس سے دنیا کی محبت اور مال کی محبت جو ہے وہ کم ہوگی دل میں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے اور حرص سے اور طمع سے بچا لیا گیا، وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے. سب سے بڑی رکاوٹ دین کے رستے میں آگے بڑھنا، ایمان کے رستے میں آگے بڑھنا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، طمع، لالچ، حرص. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو دو قرض حسن، یضاعف لکم، تو گھبراؤ نہیں، تمہاری کچھ کمی نہیں ہوگی، فائدہ ہی فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، کتنے گناہ کرے گا یہ اسی کو معلوم ہے، لیکن بہت بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا، گناہ بھی جھاڑ دے گا اس انفاق کے نتیجے میں. واللہ شکور حلیم، اللہ بہت قدردان ہے. قدردانی تو دیکھیے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے مال، اسی میں سے ہم کچھ دے رہے ہیں، اور اللہ کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ذمے قرض ہے، قرض حسنا، اور میں لوٹاؤں گا اسے، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، کم سے کم 700 گنا تک. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ایک دانے سے 7 خوشے پیدا ہوتے ہیں، ساتوں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، ایک دانہ 700 کو جنم دیتا ہے، یہی مثال ہے انفاق فی سبیل اللہ کی. تو اللہ شکور حلیم، اللہ بہت قدردان ہے، حلم وعدہ ہے، وہ فوری نہیں پکڑتا، بخشتا رہتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اور وہ جاننے والا ہے غیب و شہادہ کا، پوشیدہ اور ظاہر ہر شے کا، العزیز ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ طلاق۔ اس صورت میں وہ جو عائلی معاملات ہیں، خانگی معاملات جو انسان کی بنیادی گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، معاشرتی معاملات، وہ کافی زیر بحث آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں ان کا ذکر تفصیل سے ہوا۔ اب یہ صورت مختصر ہے، اس کے پہلے رکوع میں انہی معاملات میں کچھ اور مزید ہدایت دی گئی، اور اس سے اگلی صورت جو ہے سورۃ تحریم، یہ دونوں صورتیں بھی جڑواں ہیں، ایک جوڑا ہے، بڑا خوبصورت پیئر ہے۔ دونوں کے آغاز میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا ایھا النبی، انہی الفاظ سے۔ اور جو گھریلو زندگی ہے اس کی دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں، ان دونوں صورتوں میں ان دو ایکسٹریمز کو ڈسکس کیا گیا۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی کا نباہ نہ ہو سکے، موافقت نہ ہو سکے اور بات طلاق تک پہنچ جائے، یہ موضوع ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہے سورۃ طلاق میں۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ اتنی محبت، اتنا ایک، اتنی ایک دوسرے کی دل جوئی، ایک دوسرے کا خیال، کہ اس کی وجہ سے کوئی حلال کو حرام کر بیٹھے یا حرام کو حلال کر بیٹھے، بیویوں کی فرمائش، وہ ہے جو موضوع، وہیں سے بات شروع ہوئی ہے سورۃ تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو پھر طلاق دیا کرو ان کی عدت کے حساب سے۔ خطاب عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مخاطب تمام مسلمان ہیں۔ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ یہ اس خطاب آپ سے ہے اور رہنمائی دوسروں کے لیے۔ عدت کے حساب سے طلاق دو، اور جس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ طہر میں جب وہ پاکیزہ حالت میں ہو اس وقت طلاق دی جائے، اور ایک طلاق پہلے دی جائے اور پھر دیکھا جائے، اور پھر دوسری طلاق اگلے طور میں، اور پھر دینا ضروری ہو تو تیسری اس سے اگلے میں۔ واحصوا العدۃ، اور عدت کا پورا حساب رکھا کرو، اس کو شمار کرو، اس میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، عدت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جو تم سب کا رب ہے، مالک ہے۔ لا تخرجوهن من بیوتهن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو عدت کے دوران، ان کو گھر میں رکھنا اور نان نفقہ جو ہے ان کا، اس کی ذمہ داری دینا یہ ضروری ہے۔ ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلیں وہ عورتیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ ان میں سے کسی نے، انہوں نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو اور اس کی وجہ سے گھر سے نکالنا پڑے، یہ ایک ایکسیپشن ہوگی۔ عام حالات میں دوران عدت ان کو اپنے گھر میں رکھنا، یہی ہے حکم ہے دین کا۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ حدود اللہ کی معین کردہ ہے۔ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اور جو کوئی اللہ کی ان حدود سے تجاوز کرے گا تو پھر اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے اوپر جو ہے کلہاڑا چلایا۔ لا تدري عبد الله يحدث بعد ذلك امرا، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت، بہتر صورت پیدا کر دے۔ طلاق کے بعد سے مراد یہ ہے کہ ایک طلاق دی ہے، تین طلاقوں کو ریکمینڈ کہیں نہیں کیا گیا، ایک طلاق دے کر اور پھر اس کے بعد عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے، اس میں نکاح ثانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ تو اگر ایک طلاق دینے کے بعد بیوی کو اپنے گھر ہی میں رکھو، ہو سکتا ہے کوئی مغالطے اور کچھ اگر غلط فہمی آئے تو دور ہو جائیں اس دوران، اور پھر موافقت ہو جائے اور شوہر پھر رجوع کر لے، تو اس طریقے سے وہ سیپریشن کی نوبت نہیں آئے گی، کوئی رستہ اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب اپنی عدت کو پہنچے وہ طلاق کے بعد، اب عدت پوری ہو رہی ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو دو راستے ہیں، یا تو بھلے طریقے پر ان کو روک لو، اپنے نکاح میں رکھو یعنی رجوع کر لو، او فارقوهن بمعروف، اور یا پھر ان کو چھوڑ دینا ہے، سیپریشن ہے، وہ بھی بھلے طریقے پر ہونی چاہیے دستور کے مطابق۔ واشهدوا ذوی عدل منکم، اور اپنے میں سے دو معتبر افراد کو گواہ بنا لیا کرو۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں اس کو اس حکم کا اطلاق کیا گیا کہ اگر انسان طلاق دینے کے بعد اور جب عدت پوری ہونے کو رجوع کر لے تو اس وقت دو گواہ ٹھہرا لے کہ ہاں میں نے رجوع کر لیا ہے، تاکہ بعد میں غفلہ نہ ہو کہ طلاق ہو گئی ہے، مؤثر ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ دو گواہ ٹھہرا لے چاہیے. جبکہ غالب الفقہ جعفریہ میں، جہاں تک میری معلومات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دو گواہ ٹھہرانے اس وقت جب طلاق دی جائے. تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ اگر رجوع کر رہا ہے شوہر تو پھر دو گواہوں کو بتا کر کہ میں رجوع کر رہا ہوں تاکہ معاملہ کلیئر رہے. واقعی شہادت اللہ، اور گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے. ذالک اعوذ به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اسی کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، یہ آیات بہت اہم ہیں. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا. اللہ کا تقویٰ، اللہ پر توکل ہو، راستے اللہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دے گا اسے جہاں اسے سان گمان بھی نہیں ہوگا. یہ ہے تقویٰ کا ایک دنیا میں جو سب سے نیٹ فائدہ ہے. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، راستہ وہ ناراض نہیں کرنا اللہ کو، اللہ کی حکم عدولی نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، گناہوں میں ملوث نہیں ہونا. یہ آدمی اس رستے پر چلے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے رستے نکالتا ہے اور رزق وہاں سے دیتا ہے. ایک تقویٰ کی وجہ سے اگر انسان حرام سے بچے تو 100 وسط سے آ سکتے ہیں. اگر میرے پاس یہ ایک ہی روزگار کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے حرام ہے، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو ہے عملی مسئلہ ہے. لیکن فرمایا اگر جو شخص تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے کوئی خیال تک نہ ہوگا، کوئی توقع نہیں ہوگی، سان گمان میں نہیں ہوگا اس کو. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر توکل کرے. تقویٰ اور توکل، یہ دو الفاظ بہت اہم. تو اللہ پر توکل کرے فہو حسبہ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. توکل تو کرو اس پر. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے، وعین اندازہ جو ہے اس نے مقرر کیا ہوا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں کہ جو نا امید ہو چکی ہوں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے. ان ارتقتم، مگر تمہیں کوئی شبہ رہ گیا ہو. فعدتہن ثلاثۃ اشہر، یعنی ایسی بڑی عمر کی ہیں کہ جو اب حیض والی عمر سے گزر چکی ہے، ان کو طلاق ہوئی ہے، اب اس میں کیسے حساب لگایا جائے. تو عزت ہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عزت جو ہے وہ سیدھی سیدھی 3 مہینے. ورنہ ہی لم یحض، یا وہ کہ جو ابھی اس عمر کو پہنچی ہی نہیں ہے حیض والی عمر کو، تب بھی 3 مہینے جو ہیں ایسی کسی عورت کو طلاق ملے تو پھر عزت جو ہے وہ 3 ماہ کے بعد ہوگی. وولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عزت وضع حمل ہے، اس وقت تک عزت کاؤنٹ ہوگی وضع حمل تک. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، اور جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے. ذلك امر الله ينزله اليكم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کیا تمہاری جانب. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، بار بار تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی اس سے دور کر دے گا. ویعظم لہ اجرا، اور اس کے اجر کو بڑھائے گا، اضافہ فرمائے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم عدت کے دوران اپنی بیویوں کو جن کو تم نے طلاق دی ہے ان کو رکھو گھروں میں جس طرح کہ تم خود رہتے ہو اپنی بساط کے مطابق، انہیں بھی سکنا فراہم کرو. جیسی خود رہائش ہے ویسی عدت کے دوران جن کو تم نے طلاق دی ہے ان کو رکھو اسی حیثیت کے مطابق. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ ان کو تکلیف دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، یعنی ان کے جو ہے وہ قافیہ حیات ان پر تنگ کر دیا جائے کہ وہ خود نکل بھاگے. اس طریقے سے ستانا یہ مناسب نہیں ہے. وَإِن كُنَّ أَوْلَادَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں تو پھر ان پر خرچ بھی کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ، یہاں تک کہ وہ وضع حمل ہو جائے، بچہ جننے تک نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے. طلاق دے دی ہے اس نے، لیکن اب یہ ہے کہ رہائش بھی فراہم کرنا ستنا اور نان نفقہ بھی دینا یہ شوہر کے ذمے ہے جب تک کہ وہ بچہ وضع حمل نہیں ہو جاتا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُمْ، اور اگر پھر وہ عورتیں تمہاری بیویاں جن کو طلاق دے چکے ہو اب وہ بچے کو دودھ بھی پلانا چاہیں، ان سے تم دودھ پلوانا چاہو، تو پھر ان کو ان کا معاوضہ بھی دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر کے طے کر لیا کرو اجرت کا معاملہ، کیا معاوضہ دینا ہے بھلے طریقے پر معروف کے مطابق. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْجَعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم باہم ضد کرو ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرو گے تو اس کی خاطر جو ہے کوئی اور عورت جو ہے دودھ پلائے گی. بچے کو دودھ تو پلانا ہی ہے، بیوی سے نہیں پلواؤ گے کسی اور سے پلوانا پڑے گا، بہتر یہ کہ بیوی سے ہی پلواؤ اسی کو اجرت دے دو، اور نہ عورت ضد کرے کہ میں نہیں پلاؤں گی، یہ تو طلاق دے بیٹھا ہے اب اس کا بچے کو میں دودھ کیوں پلاؤں، تو وہ ضد کرے گی تو کوئی اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ کسی اور سے پلوا لے گا، تو اس کا اپنا بچہ جو ہے وہ کسی اور کے پاس دودھ پی رہا ہے تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ دونوں ضد نہ کریں، وہی عورت دودھ پلائے اور اس کی اجرت جو ہے وہ دی جائے، شوہر اس کو کوئی نہ کوئی معاوضہ بھی دے. لیم کے دو ساتھ من ساتھ، جو شخص وسعت والا ہے جس کو اللہ نے زیادہ مال دیا وہ اپنی اس حیثیت کے مطابق خرچ کرے، یعنی اس کی اجرت اسی حساب سے ہو. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کو رزق دیا گیا ناپ تول کر، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جیسے کہ اللہ نے اسے عطا کیا، اسی کی مناسبت سے اپنی حیثیت کے مطابق وہ بھی ضرور کچھ نہ کچھ دے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا، کسی نفس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیتا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد کشادگی پیدا فرما دے گا اگر یہ تقویٰ کی روش رہے اور سیدھا سیدھا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی نیت ہو، ان کو جو ہے وہ بازیچے اطفال بنانا مقصود نہ ہو کہ احکام کچھ ہیں اور اس کو جو ہے کس طریقے سے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اور کیسے بیویوں کو تنگ کیا جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا مشکل کے بعد. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے، نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں کی بھی نافرمانی کی انہوں نے اللہ کے رسولوں کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے انہیں پکڑا سخت حساب میں. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بہت بھاری سزا دی. یہ وہی حساب کا رسولوں کی اقوام کا ذکر. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو ان قوموں نے اپنے اس کیے کا مزہ چکھا، جو ان کے عمل تھے جو کرتوت تھے ان کی سزا انہیں مل کر رہی، وہ تو دنیا میں ملی. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور انجام کار ان کے لیے خسارہ ہی ہے، ان کو خسارہ ہی ملا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو، اے عقل مندو، وہ لوگ اے وہ لوگوں جن کو یقین ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. قد انزل الله اليكم ذكرا، اللہ نے نازل فرما دیا ہے تمہاری طرف یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن. رسول یتلو علیکم آیات اللہ، یہ ذکر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ اصل میں مجموعہ ہے رسول اور کتاب کا. رسول یتلو علیکم آیات اللہ، ایک رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی آیات. مبینات، وہ آیات جو بڑی واضح ہیں، روشن ہیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، کفر اور شرک کے اندھیاروں سے ایمان کے نور کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، اور جو کہ پختہ یقین رکھے اللہ پر اور عمل بھی کرے اچھے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ داخل فرمائے گا انہیں ان باغات پہ جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی، اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، اللہ نے انہیں نہایت عمدہ رزق جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اصل رزق یہ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضُ مِثْلَهُنْ، اور زمین بھی انہی کی مانند. اب یہاں پر ایک لفظ ایسا ہے جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ زمینیں بھی کئی ہیں، متعدد زمینیں، آسمان سات ہیں تو زمین بھی ان کے مثل ہے، یعنی وہ بھی کئی ہیں یا سات ہیں. تو ایک رائے، شاید رائے یہ ہے کہ شاید اس کائنات میں اور بھی کچھ ایسے پلینٹس ہیں جیسے ہماری زمین، کہ جہاں پر کوئی اللہ نے اپنی مخلوقات بسائی ہوئی ہوں. ادھر سے ایک انکار جو ہے وہ نکلتا ہے کہ زمین اس جیسی کوئی زمینیں اور بھی ہیں، کا مطلب یہی ہے نا کہ جہاں پر حیات ممکن ہے، جہاں پر اللہ نے کوئی مخلوق جو ہے اپنی مغز آزمائش اس کو رکھا ہے، تو شاید کوئی اور ہو، لیکن اس کے بارے میں حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے اس کا حکم ان سب کے اندر، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے. سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کو حرام کرتے ہیں آپ اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے؟ اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا، کوئی امکان نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حرام کو، حرام شے کو اپنی بیوی کی، کسی اپنی بیوی کی فرمائش کے نتیجے میں جائز کر لیتے، حلال کر لیتے. معاذ اللہ، اس کا تو کوئی امکان نہیں. لیکن ایسا ایک واقعہ ضرور ہوا کہ ایک حلال شے ہے، جائز ہے، پاک ہے، طیب ہے، آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لیے طے کر لیا کہ آئندہ میں یہ نہیں کھاؤں گا. شہد کے بارے میں یہ بات ایک مرتبہ ہوئی تھی، حضور کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد آپ ازواج مطہرات کے حجروں میں ایک چکر لگایا کرتے تھے عام طور پہ، جب بھی ٹائم ملتا تھا الیکس لے خیریت دریافت کرنے کے لیے. حضرت زینب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا تھا اور وہ انہوں نے پیش کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر معمول سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا، یہ کھڑے کھڑے کی ملاقات ہوتی تھی. تو دوسری ازواج مطہرات کو یہ بات فیل ہوئی کہ وہاں پر ٹائم جو ہے تھوڑا سا زیادہ لگا ہے. تو اس میں پھر کچھ ایسی صورت بنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے طے کر لیا کہ اچھا میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں. تو اس پر بھی تھوڑی گرفت ہو رہی ہے، اے نبی آپ نے، آپ کیوں حلال حرام کر رہے ہیں ایک چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تب تغی مرضات ازواجک، آپ اپنے بیویوں کی دلجوئی اور ان کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کی خاطر آپ نے ایک جائز چیز کو اپنے لیے طے کر لیا کہ آئندہ میں نہیں استعمال کروں گا، حرام کر لیا. اب کوئی اور شخص یہ کرے تو یہ گناہ نہیں ہے، گناہ ہرگز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے طے کر لیا کہ میں فلاں چیز استعمال نہیں کروں گا، کوئی بھی کر سکتا، اس میں ہرگز کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے. لیکن آپ کا جو مرتبہ و مقام تھا اور آپ اسوہ کاملہ ہیں، اس کا بھی اندیشہ ہو سکتا تھا کہ بعد میں لوگ کہیں شاید شہد ہے ہی حرام. جیسے کہ ایک شبہ ہو گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بارے میں طے کیا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، انہیں حکیموں نے منع کیا تھا، حالانکہ انہیں بہت پسند تھا، قسم کھا بیٹھے نہیں کھاؤں گا. تو بعد میں یہودیوں نے سمجھا کہ ہماری شریعت میں یہ حرام ہے. تو پیغمبر کا معاملہ، رسول کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے. تو اے نبی آپ نے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ قسم کھا بیٹھے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ نے آپ پر لازم کیا ہے، مقرر کر دیا ہے ایسی قسموں کا کھولنا. اس کو تو جو کفارہ ہے وہ ادا کریں اور قسم کھول دیں. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ آپ کا خوش پناہ ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، ساتھی ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا. وَإِذَا صَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو ایک بات بتائی بطور راز، ایک رائے یہ ہے کہ وہی معاملہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان سے حضور نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تاکید کر دی کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا ہے، آپ کو شاید یہ گمان ہو کہ یہ بات لیک ہوگی تو حضرت زینب تک بھی پہنچے گی جو شہد پیش کیا کرتی تھی، تو انہیں شاید گران گزرے اور انہیں صدمہ ہوا، رنج ہو، تو آپ نے تاکید کر دی کہ تم نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی. لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دی، عنہا سے، غالباً انہوں نے سمجھا ہوگا کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ زینب تک بات نہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ام المومنین حضرت عائشہ تک پہنچ گئی، تو یہ ایک آپس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہے، تو یہ ان گڈ فیتھ جسے کہتے ہیں کہ یہ کیا گیا، لیکن اس پر بھی پکڑ ہو گئی کہ رسول نے تمہیں منع کیا تھا ایک چیز سے کہ اس بات کو راز رکھنا ہے، یہ آگے نکلنی نہیں چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہاں پر تنبیہ کی. فلما نبات بھی، تو جب انہوں نے اس بات کو زوجہ محترمہ نے وہ بات آگے بیان کر دی، واظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس کی اطلاع کر دی کہ تمہارا وہ راز جو ہے وہ اب آگے منتقل ہو گیا ہے. اب رفتا بہو وار رام باغ، حضور نے اپنی زوجہ سے ان کو کچھ بات جتلائی کچھ نہ جتلائی، یعنی باتوں باتوں میں ان پر یہ واضح کر دیا کہ معلوم ہو گیا کہ تم نے وہ رات آگے افشا کر دیا، لیکن ایسی کوئی بات اس بھی نہیں تھی، کوئی اتنا معاملہ ایسا اہم بھی نہیں تھا. فلما نبہا بھی، تو جب اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ کو بتایا، یہ اس سے آگاہ کیا، قالت من نبا کہا جا، انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا. اب ظاہر بات ہے کہ ازواج مطہرات کا جو رشتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی وہ ڈائمنشن بھی تھی میاں بیوی والی. ہمارے نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، لیکن ایک امیڈیٹ نسبت ان کی ازواج مطہرات کی وہ میاں بیوی والی بھی تھی، تو اس میں جیسے کہ بیویاں کہتی ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا، شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ میں نے عائشہ کو بتایا تھا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے تو نہیں کہیں آگے بتا دیا، تو یہ ہے کہ اس کو چیک کرنے کے لیے شاید پوچھا ہو. قال نبأني العليم الخبير، فرمایا کہ مجھے تو خبر دی ہے اس نے کہ جو العلیم اور الخبیر ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. ان تتوبا اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. صغت قلوبکما یہ الفاظ ہیں، ان کو بعض نے کہا کہ دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، جھکنا اس کے معنی ہے دل کا جھکاؤ. تو ساری صورتحال کو سامنے رکھی ہیں، ازواج مطہرات کا مقام، ان کو جو اللہ نے ان کی مدح و ستائش بھی کی ہے، تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، تمہیں احساس تو ہو گیا کہ غلطی ہوئی ہے. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْكَ، اور اگر تم دونوں نے نبی کے خلاف کو ایکا کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو جان لو کہ ان کے پشت پر کون کون ہے، اللہ ان کی پشت پر ہے، جبرائیل ہیں اور تمام نیک اہل ایمان ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد تمام فرشتے بھی ان کی مددگار ہیں، ان کے حمایتی ہیں. یعنی ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے، وہ میاں بیوی بی کے حوالے سے ہی جو بات ہوتی ہے کہ پہلے اپنی غلطی ماننے میں ایک جھجک سی محسوس ہوتی ہے، اس میں کچھ وقت لگتا ہے جھجک دور کرنے میں، یہ جھجک جو ہے یہاں پہ آڑے نہیں آنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اثارکو ان طلقتن یبدلہ ازواج خیر منکن، بہت ممکن ہے کہ ہمارے رسول تمہیں طلاق دے دیں تو پروردگار جو ہے ان کا وہ تمہارے بدلے میں ان سے تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا کر سکتا ہے. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات طیبات وابکار، ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ اب یہاں اس کے اس بحث میں گویا یہ اوصاف آ گئے کہ یہ اوصاف مطلوب ہیں نبی کی بیویوں میں، یہ ہونے چاہیے، اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو. مسلمات اطاعت گزار اطاعت شعار مومنات اللہ پر یقین رکھنے والیاں قانتات فرما بردار تائبات توبہ کرنے والیاں عابدات اللہ کی بندگی اور پرستش کرنے والیاں سائحات اس کا ایک ترجمہ کیا گیا روزہ رکھنے والی سیدات و افکار اور اللہ جو اپنے نبی کو بیویاں عطا کرے گا وہ سیبہ بھی ہو سکتی ہیں یعنی ایسی کہ جو پہلے سے شوہر آشنا ہو کوئی متعلقہ ہے یا بیوہ ہے اور افکار یعنی کواری بھی ہو سکتی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اب چونکہ یہ گھریلو معاملات یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں فرمایا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے وقودہا الناس والحجارہ وہ جہنم کے جس کا ایندھن ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی یہ ہے ایک بندہ مومن کے لیے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے جو بطمہ نظر ہونا چاہیے جیسے خود اس کے اپنے لیے اللہ نے تجویز کیا کہ وہ آخرت کی بنانے کی فکر کرو تو اولاد کو بھی بجائے اس کے کہ دنیا میں آپ نے کسی خاص مقام تک پہنچانا ہے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں جو ہے وہ تعلیم دلوانی ہے چاہے اس کی فیس کچھ بھی ہو اور پھر ان کو سٹیٹس جو ہے دلوانا ہے سارا ذہن میں یہ ہے اسی کے حوالے سے ٹریننگ ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ تربیت کا معاملہ چل رہا ہے یہ تربیت اور ٹریننگ اور حدث جو ہے اولاد کے حوالے سے اگر تمہیں محبت ہے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو یہ ہے ایمان کا حاصل تو یہ ہے وہی نقطہ نظر کی تبدیلی دنیا کا نقصان ہو جائے کچھ ہو جائے وہ آخرت کا نقصان نہ ہو اس لیے کہ وہ ابدی خسارا انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو وقودہا الناس والحجارہ اس جہنم میں تو انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے علیہا ملائکۃ غلاظ اس پر مقرر ہیں مامور ہیں وہ فرشتے جو بہت تند خو ہیں شداد بہت سخت گیر ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بھی اللہ ان کو حکم دیتا ہے ویفعلون ما یؤمرون اور وہ کام وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اب اس میں جو بیت السطور میں بات ہے کہ اولاد کی پرورش میں عام طور پر یہ ہوتا ہے ابھی بچہ ہے اس کو نماز کے لیے اٹھائیں گے صبح کا وقت ہے رات بھی دیر سے سویا ہے ابھی اس وقت ابھی تو کھیلنے کے لیے نکلا ہے اب اس کو نماز کے لیے کہیں اسے کوئی دینی باتیں سکھائیں اس کی بجائے ایٹیکیٹس کو بھی نہ سکھائیں کہ جو پھر امریکن اسکول میں بھی جا سکے یہ جو ہے کہ تم جس کے لیے کر رہے ہو سارا ان کے لاڈ اور پیار میں اور یہ تمہیں یہ کہنا بھی جو ہے کہ صبح کے وقت اٹھایا جائے نماز کے لیے یہ بھی تمہیں گران گزرتا ہے کہ ہمارے بچے کی جو ہے نیند میں خلل آئے گا اور آرام جو ہے اس کے اندر کمی واقع ہوگی اور اگر تمہاری غلط تربیت کے نتیجے میں یہ گئے جہنم میں تو وہاں وہ فرشتے معمور ہیں جو انتہائی تند خو ہیں سخت گیر ہیں وہ تو کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے جو ان کو بتا کی طرف سے ہوگا وہ اس کو بجا رہے ہیں ان کا دل نہیں پسیجتا کسی کے چیخنے چلانے سے تو یہ ہے پیغام جو قرآن دے رہا ہے اہل ایمان یا جو ندین کفر لا تعتذروا اليوم اے کافروں آج کے دن بہانے مت بناؤ ان نما تزو نما کن تم تعملون تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کر کے لائے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف بالکل خالص توبہ مخلصانہ توبہ توبۃ النصوح کھوٹ نہ ہو اس میں کھوٹ کیا ہوتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں کوئی بھی ہم میں سے شخص کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اور دل میں یہی ہے کہ وہ گناہ تو کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے رہنا ہے یہ کھوٹ پر نالا وہیں گرے گا تو نصوحہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ پورا ارادہ ہو اس گناہ کو چھوڑنے کا اس پر جو ہے ندامت ہو پشیمانی ہو اور پھر اس کی ایک شرط یہ بھی ہے انسان اپنے عمل کی اصلاح کر بھی لے چاہے یہ الگ بات ہے کہ وہ زیادہ عرصے اس پر اس کی پابندی نہ کر سکے اور پھر پھسل جائے اس کا پاؤں لیکن پھر اسی جذبے کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ پھر توبہ کرے گا پھر اللہ کے ہاں قبول ہوگی لیکن توبہ کرتے ہوئے اگر دل میں چور ہے اور کھوٹ ہے تو پھر یہ توبہ نہیں. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اگر وہ توبہ تم نصوح ہو, خالص توبہ ہو, تو تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا, امید ہے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, جس دن کے اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم, ان کا نور ان کے سامنے بھی دوڑتا ہوا ہوگا اور ان کے داہنے ہاتھ بھی. اس سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی حقیقت. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اور ان کی زبان پر ان کے لبوں پر یہ دعا ہوگی, پروردگار ہمارے اس نور کو ہمارے لیے مکمل فرما دے, واغفر لنا اور ہمیں بخش دے, انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی جہاد کیجئے, کشمکش کیجئے کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے خلاف بھی جہاد کیجئے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, ان پر سختی کیجئے, یہ آپ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں, یہ تو لاتوں کے بھوت ہیں, ان پر سختی جو ہے وہ ضروری ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی. وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُ امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ, اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے, نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی, حضرت نوح اور حضرت لوط علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام, ان دونوں کی بیویوں کا انجام کافر قوم کے ساتھ ہوا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھروں میں تھیں, یعنی اللہ نے انہیں کتنا اونچا مقام دے دیا تھا. فخانتاهما, لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی, اور خیانت کی تفصیل جو آئی ہے روایات میں وہ یہی ہے کہ ان کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں اور وہ راز جو ہیں وہ گھر کے وہاں بتا دیا کرتی تھی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو وہ دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اپنی بیویوں کے کسی کام نہ آ سکے اللہ کے مقابلے میں. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور ان دونوں کے لیے کہا گیا کہ اب داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہو جانے والوں کے ساتھ. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جب اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں کوئی گھر بنا دے. ان کا نام آسیہ آتا ہے, اور یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی, مومنہ صالحہ تھی. چنانچہ فرعون کو جب معلوم ہوا تو اس نے سخت پرسیکیوٹ کیا, تشدد کا نشانہ بھی بنایا. تو ان کی دعا تھی پروردگار یہاں سے مجھے اٹھا لے اور اپنے پاس ٹھکانہ میرا جو ہے وہاں بنا. ونجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے بچا لے اس فرعون سے, یہ دشمن خدا جو ہے, اور اس کے عمل سے. ونجنی من القوم الظالمین, اور بچا لے مجھے اس ظالم قوم سے. ان مثالوں کا اثر حاصل کیا ہے؟ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع نہیں ہے اپنے اخروی انجام کے اعتبار سے, اس کا ایک تشخص مستقل علیحدہ ہے, اخلاقی تشخص, روحانی تشخص. اس کو جو آخرت میں اجر ملے گا وہ اس بنیاد پر نہیں کہ اس کا شوہر کیا کرتا تھا, بلکہ اس بنیاد پر کہ اس کا اپنا عمل کیا تھا, اس کا اپنا ایمان کتنا تھا. شوہر نیک ہو یا بد ہو, وہ شوہر اللہ کا پیغمبر ہو یا فرعون جیسا جو ہے دشمن خدا ہو, اگر عورت خود نیک ہے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا, یا خود بد ہے تو اپنے اعمال کی ذمہ دار. چنانچہ اللہ کے دو رسول نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام, ان کے گھروں میں ان کی بیویاں, لیکن جب ان کا اپنا عمل صحیح نہیں تھا تو رسولوں کی بیوی ہونا اس کے کسی کام نہیں آیا, حکم ہو گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. اسی طرح فرعون جیسا دشمن خدا, لیکن اس کے گھر میں جب ایک اللہ کی ماننے والی ہے, اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے, مومنہ ہے, تو اس فرعون کے سرکشی کا کوئی اثر اس پر نہیں آئے گا. یہ اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے, اس کا بہت اونچا مقام ہے, اور روایات میں ہے کہ یہ حضرت مریم سلام علیہا کے ساتھ ان کو جگہ جو ہے ملے گی, اللہ نے وہ مقام عطا کیا. ایک تیسری شکل یہ ہے کہ خاتون خود بھی نیک سیرت ہو اور اس کو ماحول بھی بہت اچھا ملے. اب یہ دونوں جو ہیں اس کے برعکس صورتحال کی, ماحول اچھا ہے رسولوں کے گھر میں لیکن خاتون کا اپنا کردار اپنا عمل صحیح نہیں ہے. یا دوسری شکل یہ ہے کہ گھر ماحول بہت خراب ہے, فرعون کا گھر ہے لیکن وہ عورت خود اللہ پر ایمان رکھتی ہے. تیسری ممکن شکل یہ ہے کہ ماحول بھی اچھا ہو, پرورش بھی اچھے ماحول میں ہوئی اور وہ خاتون خود بھی نیک اور صالحہ. اس کی مثال ہے حضرت مریم, وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, اور مریم کی بیٹی, مریم جو ہے عمران کی بیٹی مریم, الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, جس نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, اور ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے, وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا, اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی, وَكُتُبِهِ, اور اس کی کتابوں کی بھی تصدیق کی, وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور وہ تھی انتہائی فرما برداروں میں سے. ایک چوتھا امکان بھی ہو سکتا ہے جو یہاں پر نہیں ہے, تیسویں پارے میں آخر میں آئے گا. وہ امکان کیا ہے؟ ماحول بھی بہت خراب, شوہر بھی جو ہے دشمن خدا, اور بیوی اس سے بھی دو ہاتھ آگے, وہ بھی بدتینت اور اللہ کی دشمن. اس کی مثال ہے تیسویں پارے میں جو سورۃ اللہب میں آئی ہے, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب و امرأته, وہ عورت بھی حضور کی دشمنی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی میں اپنے شوہر سے دو چار ہاتھ آ گئی, تو وہ دونوں جو ہیں بدترین انجام سے دو چار ہوں گے. یہ چوتھی ممکنہ شکل تھی, چونکہ وہاں پر ذکر ہے تو یہاں پر اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ایمان کا روح عطا فرمائے اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمہ.